वो भी है नाम पर जिसके सर झुकाते हैं, नाम पर जिसके सर झुकाते हैं। शाह अफजल का है करम ये अली, शाह अफजल का है करम ये अली, नात मकबूल हम सुनाते हैं, नात मकबूल हम सुनाते हैं। जब तसव्वुर में आप आते हैं,
अजीज सामिन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़िम्मेदारी इंसान की वो इम्तियाजी सिफत है जिसे वो बाहर से लेने से पहले खुद अपनी फितरत से हासिल करता है। माहरीन नफ्सियात के बकौल हर इंसान को किसी न किसी सूरत में ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन बाज़ बिरूनी अवामिल उसकी ज़ात पर असरअंदाज होते हैं। बस तबीयत जितनी पाकीज़ा होगी, ज़िम्मेदारी का शऊर उतना ही ज़्यादा होगा। इस्लामी तसव्वुर में ज़िम्मेदारी इन्फ़िरादी भी है और इज्तवाई भी। इंसान के बारे में जहाँ एक तरफ कुल्लो नफ्सिम बिमा कसबत रहीबतुन, यानी हर शख्स अपने आमाल के बदले में गिरवी है की तलकीन है, तो दूसरी तरफ कुल्लो कुम राउन व कुल्लुकुम मसूला, यानी तुम में से हर एक मसूल और जिम्मेदार है और उससे उसकी मसूलियत और जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हम जिस वक्त जिम्मेदारी की बात करते हैं या एहसास जिम्मेदारी का हवाला देते हैं, तो एक इस्लामी और मकतबी फर्द होने के उनवान से हमें सबसे पहले कुरान से रजू करना होगा कि कुरान एक इंसान, एक मोमिन और इंसान कामिल की क्या जिम्मेदारियां तय करता है। इस हवाले से आम तौर पर जिस आयत करीमा का हवाला दिया जाता है वो कुरान पाक की सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, यानी वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून है। इसमें ये बात तय कर दी गई है कि हमें अबस और बिला मकसद और बगैर हदफ के पैदा नहीं किया गया, और हदफ भी वाजे कर दिया गया है कि हदफ इल्ला लियाबदून, यानी इबादत के अलावा खिलकत का कोई दूसरा हदफ नहीं है। अब अगर इबादत की तशरीह में जाएं तो इबादत दो तरह की होती है, एक इनफरादी और एक इज्तमाई। आम तौर पर चंद मजहबी रसूमात के मजमुए को लोग इबादत कहते हैं, जबकि दीन इस्लाम में इबादत का, चाहे वो इनफरादी हो या इज्तमाई, एक वसी मफहूम है। इनफरादी इबादत में जहां तज़किया नफ्स की बात की जाती है, मसलन नमाज, रोज़ा वगैरह या इस तरह के दीगर मुस्तहबात, तो ये इनफरादी इबादत है। लेकिन इस इनफरादी इबादत के भी असरात इज्तमाई होते हैं, और जो इज्तमाई इबादत हैं जिसमें हम हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जैसे इबादत और फ़राइज का जिक्र कर सकते हैं, तो ये इज्तमाई इबादत हैं, ये भी सोसाइटी और मुआशरे से मरबूत हैं। लिहाजा जब हम एक इंसान की जिम्मेदारी की बात करते हैं, تو خداوند عالم نے قرآن پاک میں جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں، ایک اچھے انسان کی صفات بیان کی ہیں، وہ بنیادی طور پر ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ خدا ہمارے سامنے ایک اسوہ اور آئیڈیل پیش کرتا ہے کہ ایک اچھا انسان ایسا ہوتا ہے، ایک اچھا مومن اس طرح ہوتا ہے، بس ہم نے اس اچھے انسان اور مومن کے راستے پہ چلنا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت کے تناظر میں ذمہ داریوں کا تعین کریں تو اس موضوع پہ ہمیں کئی اشعار ملیں گے جس میں علامہ اقبال ایک انسان اور مومن کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اقبال کے ہاں مرد مومن، انسان کامل اور حقیقی مجاہد کا جو تصور موجود ہے، وہ اس مسلمان، مومن اور مجاہدین کی خصوصیات بتاتے ہیں۔ اقبال ان صفات کو ایک مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ اپنی شاعری میں ذمہ داریوں کا تعین کر رہے ہیں۔ جب وہ مرد مومن کی صفات بیان کرتے ہیں، جب وہ انسان کامل کی صفات بیان کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے آنے والی نسلوں کے لیے ذمہ داریوں کا تعین کرتے نظر آتے ہیں کہ تم نے ایسا بننا ہے، تم نے اس راستے کو اپنانا ہے۔ اقبال کے ہاں چاہے شاہین کا استعارہ ہو، چاہے ایک مرد مومن کا استعارہ ہو، چاہے وہ کسی بڑی شخصیت کا حوالہ ہو، اس کے پیچھے بنیادی طور پر ان شخصیات یا اس استعارے میں پیش کی گئی صفات ہوتی ہیں جو اقبال اپنے مخاطب میں دیکھنا چاہتے ہیں، گویا اس کی ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال جب شاہین کی بات کرتے ہیں تو جو شاہین کی صفات ہیں، علامہ وہ صفات نوجوان نسل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس ضمن میں نوجوان نسل پر ایک ذمہ داری عائد کر رہے ہیں، گویا وہ نوجوان نسل کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ تم شاہین کے طور اور اطوار کو اپناؤ، اور جس انداز سے شاہین اپنی زندگی گزارتا ہے تم اس انداز سے اپنی زندگی گزارو۔ یا اگر وہ کہیں پہ مرد مومن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو قاری نہیں قرآن کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والی نسل کی ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ تم نے ایسا مومن بننا ہے۔ لہذا اقبال کی شاعری میں ذمہ داری کا تعین بڑے وسیع مفاہیم میں ملتا ہے۔ علامہ چونکہ قرآن تعلیمات سے متاثر ہیں، لہذا قرآن و سنت نے جو ایک مسلمان اور مومن پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، وہی ذمہ داریاں علامہ اقبال کی شاعری میں درک کی جا سکتی ہیں۔ اقبال اپنے دور کے مسلمان سے اور آئندہ نسل سے جو توقعات رکھتے تھے، وہی ذمہ داریاں قرار پائیں گی۔ اقبال ہماری ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اس شعر میں مسلمانوں کو تین خصوصیات پیدا کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں، یعنی صداقت، عدالت اور شجاعت۔ کوئی بھی قوم ان تینوں مذکورہ بالا صفات کے بغیر ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ ان میں سب سے پہلی صفت صدق خیال ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی خود بھی صدق اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ حق و صداقت ہی ترقی کا زینہ ہے، اس کے بغیر کوئی قوم عروج حاصل نہیں کر سکتی۔ جبکہ جھوٹ رذائل اخلاق میں سے ہے، جس فرد یا قوم میں جھوٹ راہ پا جائے تو پھر یہی ایک خرابی دیگر تمام خرابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے، اور اس طرح پورا معاشرہ خرابیوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ دوسرا وصف جو اس شعر کے پہلے مصرعے میں بیان کیا گیا ہے، وہ عدالت ہے۔ عدل و انصاف ایسی صفت ہے جو معاشرے میں امن و سکون پیدا کرتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے منسوب یہ قول زبان زد خاص و عام ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت دیر پا نہیں ہوتی، یعنی وہ صفت، یعنی عدالت، جس کے پیش نظر قرون اولا میں امن و آشتی کا چلن ہوا۔ تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ شجاعت ہے، ایک ایسا جوہر ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی حیات میں حوصلہ مندی اور جرت پیدا کرتا ہے۔ شجاعت ہی کی خصوصیت سے قومیں غلبہ حاصل کرتی ہیں اور ان کا روبو دبدبا قائم ہوتا ہے۔ دشمن کو جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میلی آنکھ سے دیکھنے کا خیال بھی دل میں لا سکے۔ شعر میں بیان کردہ پہلی دو صفات صداقت اور عدالت، شجاعت کی بیداری میں ممد و معاون بنتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہے کہ صداقت اور عدالت کی صفات کے نتیجے میں شجاعت پیدا ہوتی ہے اور قوم بام عروج پر فائز ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں صفات وہی ہیں جو صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب با وفا میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ انہی صفات کے پیش نظر مسلمان دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بیشتر حصوں پر غالب آ گئے۔ اس لیے علامہ اقبال نے سبق پھر پڑھ کی ترکیب استعمال فرمائی ہے اور یہ باور کرایا ہے کہ اگر مسلمان قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو انہیں پھر سے اپنے اندر صداقت، عدالت اور شجاعت کے جوہر کو پیدا کرنا ہوگا۔ تو سامعین، اب چلتے ہیں نشریات کے اگلے پروگرام کی طرف۔ پروگرام سنیے یادوں کے جھروکے، جس کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 دی 22 جمادی الثانی اور 24 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار دے سن 1306 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ مہدی نور اللہ نجفی اصفہانی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان کے ایجنٹوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ وہ 1240 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے شروع میں اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے اصفہان میں تحریک تمباکو میں سرگرم حصہ لیا اور وہ آئینی تحریک کے بھی ایک اہم رکن شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اصفہان میں انجمن مقدس ملی، ایک ہسپتال اور مدرسہ قائم کیا۔ بائیس جماعت الثانی سن 391 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مسلمان شاعر ابن حجاج نے بغداد میں وفات پائی۔ ابن حجاج نوجوانی سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے اور اس دور کے مشہور شاعر مہلبی کی صحبت اختیار کی۔ ابن حجاج کے جملہ تخلیقات میں ان کے دیوان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس دیوان کا ایک نسخہ بغداد کے کتب خانے میں، جبکہ اس کے کچھ حصے دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہیں۔ چوبیس دسمبر سن 1807 عیسوی کو فرانسیسی سیاستداں جنرل گارڈن فنکین اسٹرائن معاہدے کے بعد ایران آئے۔ یہ معاہدہ فرانس کے شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ اور فتح علی شاہ قاجار کے درمیان ہوا تھا اور اس معاہدے کی روح سے جنرل گارڈین کو ایرانی افواج کو ایک مکمل فوج کے انداز میں تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس طرح فرانس نے روسی افواج کو جارجیا سے باہر نکالنے اور اسلحہ، توپ خانے اور فوجی انجینئروں کو ایران بھیجنے کی ذمہ داری لی۔ اسی کے ساتھ ایران نے برطانیہ سے اپنے روابط منقطع کر لیے اور ایران فرانس کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا ساتھ دینے کا پابند ہوا۔ لیکن 1807 میں زار روس اور نیپولین میں معاہدہ ہونے اور برطانیہ کے خلاف ان کے اتحاد نے فنکین اسٹرائن معاہدے کو پس پشت ڈال دیا۔ اس طرح ایران روسی جارحیت کے مقابلے میں اکیلا رہ کر سامراجی مقاصد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چوبیس دسمبر سن 1849 عیسوی کو فرانسیسی افواج نے گنی پر پہلی بار حملہ کیا۔ یہ جارحیت گنی کی زرخیز سرزمین پر فرانس کے قبضے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ فرانس کے اس حملے سے پہلے ایک تجارتی کمپنی سنہری ساحل کی کمپنی کے نام سے گنی میں قائم ہو چکی تھی، جس نے فرانس کی افواج کا گنی میں داخلے کا راستہ ہموار کیا۔ گنی میں فرانس کے فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد فرانس نے اس علاقے میں اپنے متعدد اڈے قائم کر لیے اور یورپ کی دوسری حکومتوں کے ساتھ بہت سے معاہدے کر کے گنی میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا۔ اس طرح 1913 عیسوی میں گنی پر باقاعدہ طور پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ افریقی ملک گنی بالآخر 1958 میں آزاد ہوا۔ چوبیس دسمبر سن 1870 عیسوی کو سر سید احمد خان نے اپنے مشہور جریدے تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کے دو نام تھے، اردو میں تہذیب الاخلاق اور انگریزی میں دی میمڈن سوشل ریفارمر، مگر پورا جریدہ اردو میں ہی ہوتا تھا۔ یہ جریدہ 8 یا 12 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر صفحے پر 2 کالم ہوتے تھے اور پورا اخبار اعلیٰ درجے کے موٹے کاغذ پر چھپتا تھا۔ تہذیب الاخلاق کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور دسمبر 1870 سے اکتوبر 1875 تک، دوسرا مئی 1879 سے 2 برس 5 ماہ تک، اور تیسرا 1894 سے 3 برس تک۔ مجموعی طور پر یہ جریدہ 6 سال 7 ماہ تک جاری رہا۔ اس کے مضمون نگاروں میں خود سر سید کے علاوہ محسن الملک، وقار الملک، مولوی چراغ علی اور سید محمود کے نام نمایاں ہیں۔ اور 24 دسمبر سن 1951 عیسوی کو اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہونے کے بعد لیبیا کو آزادی ملی اور لیبیا کے آئینی فیڈریشن کے بادشاہ کی حیثیت سے محمد ادریس المہدی کو منتخب کیا گیا۔ ماضی میں یہ ملک طرابلس کے نام سے مشہور تھا اور ایک عرصے تک اغیار کے زیر تسلط رہا۔ 16ویں صدی عیسوی میں لیبیا پر عثمانی فوج کا قبضہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع میں لیبیا پر اٹلی کا قبضہ ہوا اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ اور فرانس نے اس پر قبضہ۔ بالآخر 1951 میں لیبیا کو آزادی ملی۔ 1969 عیسوی میں کرنل معمر قذافی کی سربراہی میں نوجوان افسروں کے ایک گروپ نے بغاوت کر کے ادریس کی شاہی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن سن 2011 عیسوی میں لیبیا کے عوام نے، جو قذافی کی برسوں کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ چکے تھے، عرب انقلابوں سے متاثر ہو کر قذافی کے خلاف قیام کیا۔ عوام اور فوج کے درمیان وسیع جھڑپوں کے بعد بالآخر اسی سال اگست کے مہینے میں عوام نے دارالحکومت طرابلس پر قبضہ کر لیا اور قذافی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
گھر اور گھرانا،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں جدید ٹیکنالوجی، بالخصوص سوشل میڈیا کے خاندان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، جدید ٹیکنالوجی نے انسانی معاشرے میں کئی مثبت اور منفی تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے گھر اور گھرانے کی تشویشوں میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے۔ گھرانہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: جسمانی، روحانی اور عاطفی۔ گھرانے کے جسمانی حصے کو میاں بیوی اور دیگر افراد خاندان، اور نفسیاتی، روحانی اور عاطفی حصے کو خاندان میں موجود مہر و محبت مکمل کرتی ہے۔ خاندان کا جسمانی حصہ گھرانے کے ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے، اور روحانی اور عاطفی خصوصیات اس ڈھانچے میں روح و جان پھونکتی ہیں۔ جس خاندان میں مہر و محبت ختم ہو جائے تو اس خاندان کی گویا روح اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ جس بد قسمت خاندان میں مہر و محبت کا فقدان ہو جاتا ہے، وہ خوشبختی، سعادت اور کامیابی و کامرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت اور عطوفت انسان کو حال اور مستقبل سے پر امید کرتی ہے، اور انسانی رشتوں اور تعلقات کو مزید مستحکم کرتی ہے۔ ایک بہترین خاندان وہی خاندان ہوتا ہے جس کا بدن اور روح، یعنی خاندانی ڈھانچہ اور مہر و محبت، دونوں صحیح و سالم اور مکمل ہوتی ہیں۔ آج عملی طور پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا، بالخصوص انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ نے گھر کے افراد کو ایک دوسرے سے بظاہر نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور کر دیا ہے۔ گھر کے افراد ایک چھت تلے نزدیک بیٹھے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ گھرانے کے افراد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن آپس میں گفتگو کی بجائے واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام اور اس طرح کے دیگر سوشل میڈیا کے وسائل میں مشغول رہتے ہیں۔ جس گھرانے میں سوشل میڈیا کے وسائل و امکانات نے گھر کر لیا ہے، وہاں گھرانے کے افراد کے مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے اور ایک دوسرے کے حال احوال اور تبادلہ خیال اور ایک دوسرے سے باخبر رہنا ناپید ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس زاویے نے خاندانی نظام اور باہمی میل جول کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی جانے والی معلومات اور ان کے ذرائع اور منابع بھی عام طور پر غیر مستند ہونے کے ساتھ ساتھ غیر علمی اور اکثر معاشروں کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان مطالب کے بے بنیاد ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کی تاثیر اور اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقی اور مجازی دنیا بظاہر ایک دوسرے کے متضاد ہے، لیکن آج کی سائبر اور سوشل میڈیا کی دنیا نے مجاز کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے، اور حقیقت کہیں دور اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ سماجی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال خاندان کے عاطفی اور مہر و محبت کے رشتوں اور رابطوں کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے بعض گھرانوں میں خاندان کے افراد کی باہمی گفتگو کا دورانیہ 24 گھنٹوں میں صرف 15 منٹ تک رہ گیا ہے۔ بعض خاندانوں میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بدولت اختلافات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میاں بیوی بھی اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا کے استعمال نے ان کے درمیان تعلقات کو کافی حد تک سرد کر دیا ہے۔ زندگی کے دونوں پارٹنر آپس میں رابطوں کی بجائے دوسروں سے زیادہ رابطے میں ہیں۔ اس طرح کے رابطوں کی وجہ سے باہمی اعتماد میں کمی ایک لازمی امر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب اعتماد کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے خاندان بلکہ بعض اوقات ازدواجی زندگی کے خاتمے اور باہمی جدائی پر منتج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس وقت یہ ذریعہ عوام الناس میں فحاشی، عریانی، پورنوگرافی اور ننگی فلموں اور ڈراموں کی تشہیر کا بھی سب سے آسان ذریعہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف صفحات پر معاشرتی اقدار کے خلاف، دینی تعلیمات کے مخالف اور نفسیاتی بیماریوں کو پھیلانے والی یہ فلمیں، کلپ اور ڈرامے نئی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والا فرد انتہائی کم قیمت پر ان دین اور اقدار مخالف پروگراموں کو بڑی آسانی سے کہیں بھی بیٹھ کر اپنے چھوٹے سے موبائل سیٹ پر آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر موجود یہ غیر اخلاقی مواد نئی نسلوں کو دیمک کی طرح اندر اندر سے چاٹ رہا ہے اور انہیں حقیقت اور انسان دوستی کے راستے سے منحرف کر رہا ہے۔ ان سائٹوں اور صفحات پر مغربی کلچر کا انتہائی ناپسندیدہ پہلو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مغرب کا یہ کلچر دنیا کی دوسری ثقافتوں کے لیے زہر قاتل ہے اور معاشرے کی بنیادی اقدار کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے۔ فلموں، ڈراموں کے علاوہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر گیمز بھی اپنے منفی پہلو کے حوالے سے نئی نسل کے لیے کم نقصان دہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی ممنوع کمپیوٹر گیمز ایک معمولی اینٹی فلٹر یا فلٹر شکن اور مخصوص کمپیوٹر پروسیس سے ہر صارف تک بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مفت اور معمولی قیمت پر ایسی سائٹس اور کمپیوٹر صفحات میسر ہیں جن کو کمپیوٹر کا معمولی علم رکھنے والا بھی آسانی سے استعمال میں لا کر ممنوع ویڈیو گیمز اور ممنوع صفحات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسے سوشل میڈیا کے بغیر زندگی ادھوری اور نامکمل نظر آتی ہے۔ وہ گھر، دفتر، گاڑی، گویا ہر جگہ پر اس سے منسلک اور اس میں منہمک رہنا پسند کرتا ہے۔ اس نشے نے بھی خاندانی زندگی، بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق نشہ ایک طرح کی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دیوانہ وار انٹرنیٹ کے استعمال کے قائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سماجی زندگی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے اور صارف خود بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشہ نشینی اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں غرق ہونا پسند کرتا ہے۔ معروف محقق فلپ بولٹن نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے 265 افراد پر 2 سال تک تحقیقی کام انجام دیا۔ فلپ کی تحقیق کے نتائج کے مطابق انٹرنیٹ کے استعمال نے ان افراد کو گوشہ نشینی میں مبتلا کر کے افسردگی اور ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا۔ ان افراد کے روابط کا واحد ذریعہ انٹرنیٹ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے کٹ گئے اور آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے مکمل طور پر الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران، جہاں نوجوانوں کی تعداد آبادی کی شرح کے حوالے سے زیادہ ہے، اس میں بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سماجی ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے نشے کے بہت سے منفی اثرات برآمد ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی میدان میں کمزوری، معاشرتی رابطوں میں کمی، خاندان کے افراد کے درمیان مہر و محبت اور میل جول میں فقدان، اور صارف کا اجتماعی زندگی سے انفرادی زندگی کی طرف رجحان خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اسی حوالے سے فرماتے ہیں، جب انسانی جسم کا ماحول آلودہ ہو جاتا ہے تو سب کو خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے اور اس حوالے سے خبردار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر میں آلودگی بڑھ جائے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ فلاں شہر میں آلودگی کی شرح بڑھ گئی ہے، لہذا احتیاط کی جائے۔ بے شک یہ فضائی آلودگیاں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ انسان کے بدن، پھیپھڑوں، اعصاب اور خون وغیرہ کے لیے خطرناک ہیں۔ لیکن ثقافتی آلودگی کیا ہے؟ کیا کسی معاشرے کا کلچر اور اس کی ثقافت بھی آلودہ ہو سکتی ہے؟ کیا ثقافتی آلودگی سے پاک ہونا اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ جب کسی ملک کی ثقافتی فضا شہوت، فحاشی، عریانی، بےہودگی، منشیات اور دیگر اخلاقی رذائل سے آلودہ ہو جائے تو اس معاشرے کی فضا مذکورہ آلودگیوں سے بھر جاتی ہے، تو کیا اس طرح کے آلودہ ثقافتی فضا اور ماحول میں سانس لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ بظاہر متمدن دنیا میں ابھی تک خاندانی تعلقات اور رشتوں کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ اس مسئلے پر ماہرین سماجیات کی توجہ تیزی سے مبذول ہو رہی ہے، جو یقیناً خوش آئند ہے۔ عصر حاضر کے معروف دانشور بلزاق کا کہنا ہے، ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے شائستہ قطب نما اور رہنما کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ گھر اور گھرانے کی اکائی کی اصلاح اور تعمیر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر معاشرہ گھر اور گھرانے سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اگر گھرانہ صحیح راستے پر ہوگا تو معاشرہ خود بخود صحیح سمت میں حرکت کرے گا۔ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں خاندانوں کی تشکیل ضروری ہے، اور اس کے لیے نوجوانوں کو شادی کرنے اور ازدواجی زندگی شروع کرنے کے حوالے سے ہر طرح سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہم فکر اور ہم آہنگ، اور دونوں کے درمیان تعلقات اور اعتماد کی اعلیٰ سطح ہونی چاہیے، کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب سے زیادہ با اعتماد اور محرم راز سمجھے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دو برابر کے حصہ دار اور پارٹنر ہوتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو مطمئن اور بھرپور بنانے کے لیے دونوں کا باہمی اعتماد بنیادی شرط ہے۔ مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہونا ضروری ہے۔ البتہ بعض اوقات کسی شادی شدہ جوڑے میں ہم آہنگی اور تفاہم پیدا نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں اجرت پسندی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور جدائی اور طلاق سے پہلے آخری حد تک تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا اس میں خیر کثیر قرار دے دے۔
सना के लिए तमाम हम सदावार है खुदा के लिए अता के सामने यारब अता का जिक्र ही क्या के तू अता के लिए है
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری. غزہ کے شہری دفاع کے مرکز پر دوبارہ حملہ. تل ابیب اور دیگر مقبوضہ علاقوں میں یمنی فوج کے ڈرون اور میزائل حملے. لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے پر مجبور. میزائل پروگرام کے سبب ہم پر عائد امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں. پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کا بیان. ہندوستانی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی کا حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ. اور ہندوستان میں منعقدہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ایرانی فلم در آخوش درخت کو بہترین فلم کا ایوارڈ. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے شہری دفاع کے مرکز پر بمباری کی ہے. غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونیوں نے اس فلسطینی ادارے کے ایک مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا ہے. غزہ کے شہری دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے شہری دفاع کے مرکز پر بمباری میں اس مرکز کے ایک کارکن سمیت چار فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. غاصب صہیونی فوجیوں نے غزہ پٹی میں انڈونیشیا اسپتال کے عملے اور مریضوں کو اس اسپتال سے باہر نکال دیا ہے اور کمال ادوان اسپتال کو بھی پوری طرح تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں. غاصب صہیونی فوجیوں کی تازہ جارحیت میں غزہ میں کم سے کم 40 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. جبکہ 90 بیمار نہایت مشکل حالات میں کمال ادوان اسپتال میں داخل ہیں۔ غاصب سہونی فوجی اس اسپتال تک خوراک اور ادویات نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ دریاسنا انربا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت نے مقبوضہ زمینوں پر ہنگامی حالت کا نفاذ ایک سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مقبوضہ زمینوں پر ہنگامی حالت کی مدت 2025 تک کے لیے بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ ہنگامی حالت کو غزہ میں جنگ جاری رہنے کی بنا پر بڑھایا گیا ہے۔ نسل کش اسرائیلی حکومت 7 اکتوبر سن 2023 سے امریکہ اور بعض دیگر مغربی ممالک کی حمایت سے غزہ پٹی اور غرب اردن میں بڑے پیمانے پر نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے اداروں کی خاموشی کی بنا پر ناجائز صہیونی حکومت کی جنگی مشینری فلسطینی خواتین اور بچوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمنی فوج نے تل ابیب سمیت مختلف اسرائیلی ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق یمنی فوج نے تل ابیب سمیت مختلف علاقوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی یمن سے کیے جانے والے میزائل حملے کی تصدیق کی ہے۔ یمن سے میزائل فائر کیے جانے کی وجہ سے خطرے کے سائرن بج اٹھے، جس کے نتیجے میں 20 لاکھ صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے وقت بہت سے صہیونی زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی میڈیا نے خبر دی ہے کہ یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ دریاسنا یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ سرزمین فلسطین کے مظلوم عوام اور مجاہدین کی حمایت اور ان کے خلاف غزہ میں جاری صہیونی حکومت کے مظالم کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسقلان میں صہیونی حکومت کے ایک فوجی ٹھکانے کو یافا ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے واضح کیا کہ پہلی کارروائی میں مقبوضہ اسقلان جبکہ دوسری کارروائی میں مقبوضہ یافا علاقے میں اسرائیلی حکومت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں یمن کی انتقامی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ مہینوں میں غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت اور طوفان الاقصی آپریشن کے فریم ورک میں یمنی فوج نے بحر احمر اور آبنائے باب المندب میں متعدد صہیونی بحری جہازوں یا مقبوضہ علاقوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں بشمول یورپ اور امریکہ میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹلی کے شہر میلان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظلوم فلسطینیوں، خاص طور سے غزہ کے باشندوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اطالوی مظاہرین نے اس کے ساتھ ہی نہتے اور مظلوم فلسطینی شہریوں پر غاصب اسرائیل کے وحشیانہ مظالم کی مذمت کی۔ ان مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا۔ یورپ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بھی ایکس سوشل نیٹ ورک پر تصاویر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ناروے کے شہر کرسٹیانسان میں فلسطینی حامی کارکنوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ کے فلسطینی بچوں کا اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں قتل عام کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے عوام نے بھی فلسطینی پرچم ہاتھوں میں لے کر فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے اور غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں نہتے شہریوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر القدس نیوز چینل نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر تصاویر شائع کر کے خبر دی ہے کہ فلسطین کے حامیوں نے سویڈن کے شہر اپسالا میں اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں غزہ میں قتل عام ہونے والے فلسطینی بچوں کی یاد میں ایک مظاہرہ کیا۔ شدید برف باری کے باوجود سویڈن کے عوام فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے اور کفن پوش بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل مخالف مظاہرے کیے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی فلسطین کے حامیوں نے ایک مظاہرہ کیا اور صہیونی حکومت کو ہتھیار بھیجنے اور غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے عوام نے بھی مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں شہریوں کے خلاف اسرائیلی بربریت اور ان کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں بھی فلسطین بالخصوص غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں ایک زبردست ریلی نکالی گئی اور اس ریلی کے شرکا نے عالمی برادری سے غزہ کی پٹی میں نسل کشی کے خاتمے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مراکش کے دارالحکومت رباط کے عوام نے بھی صہیونیوں کے ہاتھوں مجرمانہ نسل کشی کے خلاف غزہ کے عوام کی استقامت کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے۔ شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین کی جگہ کا تعین کر دیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی نے عراق کے العہد نیٹ ورک کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ لبنان کی عوامی تحریک حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید سید حسن نصر اللہ کی تدفین کی جگہ کا تعین کر دیا گیا ہے۔ العہد عراقی نیٹ ورک نے حزب اللہ کے باخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شہید سید حسن نصر اللہ کی میت کو بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ کے قریب ایک وسیع و عریض علاقے میں دفن کیا جائے گا اور پھر وہاں ان کا مزار بنایا جائے گا۔ تاہم ابھی تک حزب اللہ نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اخبار الشرق الاوسط نے بھی باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل کی میت کو رفیق حریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف جانے والی شاہراہ کے قریبی علاقے میں دفن کریں گے۔ شہید نصر اللہ اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ ہاشم صفی الدین کی مشترکہ تدفین کی تیاریاں جاری ہیں اور شہید صفی الدین کو ان کی وصیت کے مطابق ان کے آبائی علاقے دیر قانون سور میں دفن کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ میزائل پروگرام کے سبب ہم پر عائد امریکی پابندیوں کا کوئی جواز نہیں ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے میزائل پروگرام پر امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں پر اظہار مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جو ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا کہ اس کا ایٹمی پروگرام جارحیت کا شکار ہو جائے۔ اس کا مقصد صرف پاکستان کی دفاعی قوت میں اضافہ کرنا ہے، یعنی اگر پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم اس کا دفاع کر سکیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے اس معاملے میں بھرپور جواب دیا ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ یہ پروگرام نہ میرا ہے نہ کسی پارٹی کا، یہ 24 کروڑ عوام کا پروگرام ہے جو انہیں بہت عزیز ہے۔ اس پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس معاملے میں پوری قوم متحد ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اس کا دوست ملک ہے، لیکن پاکستان کے عوام اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ دوستی کے لبادے میں پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ پاکستان کسی بھی شعبے میں ترقی کرے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جس کی وجہ سے احتجاجی مظاہرین کا دھرنا جاری ہے۔ لوئر کرم ضلع میں گزشتہ 2.5 مہینے سے سڑکیں اور ٹرانسپورٹ بند ہے، علاقے میں ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قلت برقرار ہے اور راستوں کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ شہریوں کی جانب سے شدید سرد موسم میں بھی 5 دن سے دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے کشیدگی پر فوری قابو پانے اور حالات معمول پر لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب کرم میں 77ویں دن کشیدگی برقرار ہے اور صورتحال معمول پر نہیں آ سکی ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سرپرست سے ملاقات کی ہے۔ ارنا کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے، جو افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے کابل کے دورے پر ہیں، افغانستان کی طالبان حکومت کے حکام سے ملاقات میں سیاسی، سیکورٹی اور اقتصادی شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ خبروں کے مطابق محمد صادق خان نے آج منگل کو کابل میں قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی، قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور افغانستان کے بعض تجارتی عہدیداروں سے الگ الگ ملاقات کی۔ پاکستان کے خصوصی ایلچی نے ان ملاقاتوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے امیر خان متقی سے تفصیلی بات چیت کی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور امن و ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی نے دہلی کی ایک سبزی منڈی کا دورہ کرتے ہوئے مہنگائی کے تعلق سے حکومت کی پالیسیوں پر شدید حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتیں قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اور حکومت سو رہی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے سبزی منڈی جا کر لوگوں سے بات کی اور کہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ راہل گاندھی نے دہلی میں سبزی منڈی کے اپنے حالیہ دورے اور گھریلو خواتین کے ساتھ بات چیت کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اس میں خواتین نے کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اپنی مشکلات بیان کی ہیں۔ راہل گاندھی نے اس کے ساتھ اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ میں ایک مقامی سبزی منڈی گیا اور گاہکوں کے ساتھ خریداری کرتے ہوئے میں نے دکانداروں سے یہ جاننے کے لیے بات کی کہ کس طرح عام لوگوں کا بجٹ خراب ہو رہا ہے اور کس طرح مہنگائی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر کی طرف سے پاناما نہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی دھمکی کے بعد اس ملک کے عوام نے مظاہرے کیے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق پاناما کے عوام کے امریکہ مخالف مظاہروں میں امریکی پرچم اور امریکی نو منتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی تصویر کو نظر آتش کیا گیا۔ پاناما نہر پر قبضے کے سلسلے میں ڈونالڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے جواب میں پاناما کے صدر نے اس بات پر زور دیا کہ اس نہر اور اس سے ملحقہ علاقوں کا ہر مربع میٹر پاناما کا ہے اور پاناما کا ہی رہے گا۔ واضح رہے کہ پیر کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر پاناما نہر کے حوالے سے ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ نہر امریکہ کو واپس کر دی جائے۔ ایرانی فلم در آغوش درخت نے ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقدہ 22ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں بین الاقوامی سینما کی بہترین فلم کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ ایران کے اسلامی ثقافت اور مواصلات کے ادارے نے 12 سے 19 دسمبر تک ہندوستان کے شہر چنئی میں منعقد ہونے والے 22ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں ایرانی فلموں در آغوش درخت، عطر آلود، سیما کی نامکمل داستان، حوک اور کیپٹن کی نمائش کی گئی۔ اس بین الاقوامی فیسٹیول میں اسلامی جمہوریہ ایران کو فیسٹیول کے مرکزی ملک کے طور پر منتخب کیا گیا اور در آغوش درخت اور سیما کی نامکمل داستان نے مقابلے میں حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں، تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
رحمان رحیم، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کی طاقت و توانائی پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے صدیقۃ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ایک اہم خطاب فرمایا. ایران کے شعرا مدحان اہل بیت عصمت الطہارت ذاکرین اور خطبہ نے اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے مداحوں شعرا خطبہ اور ذاکرین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مداحی در حقیقت حقائق کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور حقائق کو بیان کرنا سب کا ایک اہم اور بڑا فریضہ بھی ہے. آپ نے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا استقامت اور دفاع کا بہترین نمونہ اور مظہر تھیں اور انہوں نے اس دور کے حقائق اور مسائل کو جس طرح سے اور جیسی ضرورت تھی بیان کیا. اور اگر آج بھی شعرا اور مداحان اہل بیت عصمت الطہارت اپنے اشعار اور اپنے بیانات میں حقائق کو بیان کریں اور کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سید عالمیان صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اتباع اور پیروی ہے. آپ نے اس دور میں جو کہ پروپیگنڈے مشینری کا دور ہے اور جس پر مغربی اور صہیونی حلقوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور صہیونیوں اور مغربی میڈیا کے ذرائع ابلاغ کی زہر افشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ در حقیقت اگر اشعار میں حقائق کو بیان کیا جائے تو یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ابلاغ ہے اور اس کے ذریعے ہم مغربی جو زہر افشانی ہو رہی ہے مغربی میڈیا کی طرف سے اس کو کافی حد تک ناکام بنا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شیطان اور شیطان کے پیروں کی یہ خصلت اور صفت ہوتی ہے, ان کی طینت اور ماہیت یہی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ان دنوں علاقے کے حالات اور خاص طور پر شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر صہیونی حکام, امریکی حکام اور ان کے اتحادی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور حالات کو اپنے حق میں کامیابی کے طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں, جبکہ وہ نہیں جانتے کہ ظاہر ہے ایک ایک وقت وہ آئے گا جب شام کے غیور اور باشرف جوان اور نوجوان اپنی سرزمین کو صہیونیوں اور قابض قوتوں سے آزاد کرائیں گے. رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح مغربی ذرائع ابلاغ کے اور ان سے وابستہ جو تجزیہ نگار ہیں ان کے ان پروپیگنڈوں اور تجزیوں کو بھی غلط قرار دیا اور اس پر خط بطلان کھینچا کہ ایران کے علاقے میں نیابتی فورسز ہیں اور بعض جو استقامتی محاذ کے اسٹیک ہولڈر تھے ان کے کمزور پڑ جانے سے علاقے میں ایران کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے, اس خیال کو خیال باطل قرار دیا اور فرمایا کہ یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے اور یہ بھی غلط باتیں ہیں. اول تو یہ کہ علاقے میں ایران کی کوئی نیابتی فورس نہیں ہے اور اسے نیابتی فورس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اگر ایران کو کبھی کوئی اقدام کرنا ہوا تو وہ خود کرے گا, اسے کسی بھی نیابتی فورس یا قوت کی طاقت نہیں ہوگی. آپ نے واضح کیا کہ یمن میں اگر یمن کے عوام وہاں کے مجاہدین جنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر, حزب اللہ اگر جنگ کر رہی ہے تو وہ اپنے اعتقاد اور ایمان کی بنیاد پر, اور اگر حماس اور جہاد اسلامی فلسطین صہیونیوں کے خلاف میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ ان کے عقائد اور اعتقادات کا نتیجہ ہے. اور جہاں جہاں بھی اس طرح کی مزاحمت ہو رہی ہے, استقامت ہو رہی ہے, وہ اپنے ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت اور وطن کے دفاع کے لیے, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ لبنان ہو یا دیگر علاقوں ہوں, اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قوتیں ایران کے نیابتی فورس یا قوت ہے, بلکہ رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر فرمایا کہ جب بھی ان قوتوں کو ضرورت ہوئی تو اسلامی جمہوریہ ایران نے ہی ان کی مدد کی, اور یہ قوتیں ہوں یا اسلامی جمہوریہ ایران, یہ ان کے جو اقدامات ہیں وہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہیں. جیسا کہ قرآن میں خود ارشاد ہوا ہے کہ مظلوموں کی ظالموں کے مقابلے میں حمایت کرنا عین فریضہ ہے. تو اگر یہ قوتیں جنہیں مغربی ذرائع ابلاغ نیابتی فورس کا نام دے رہی ہیں, در حقیقت جو اپنے وطن اور اپنی اقتدار اعلیٰ اور اپنی عرضی سالمیت کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہیں, اگر ان کی کوئی مدد کر رہا ہے, اور یقینی طور پر وہ مظلوم ہے, جس طرح سے آج غزہ میں جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صہیونی حکام اپنے ذہن میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں, وہ فاتح ہو گئے ہیں, ان کی جیت ہو گئی ہے, لیکن 45,000 نیت تھے اور بے گناہ شہریوں کو شہید کرنے کے باوجود بقول رہبر انقلاب اسلامی کہ یہ احمق صہیونی عہدیدار اور ان کے حامی اور حواری ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد جن اہداف کا اعلان کیا تھا اس میں سے ایک بھی وہ ہدف حاصل نہیں کر سکے, نہ تو وہ حماس کو نابود کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے قیدیوں کو جو کہ صہیونی قیدی حماس کے قید میں ہیں ان کو آزاد یا رہا کرا سکے. تو اسے کس طرح سے ایک جیت یا فتح کا نام دیا جا سکتا ہے؟ بہرحال رہبر انقلاب اسلامی نے واضح طور پر یہ اپنے بیان میں اور اپنے خطاب میں فرمایا کہ استقامت اور مزاحمت نہ تو کمزور ہوئی ہے اور نہ ہی کمزور ہوگی. استقامت اور مزاحمت ایک نظریے کا نام ہے, ایک مکتب کا نام ہے, اور نظریہ اور مکتب کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے اسی سلسلے میں, آئیے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ابتدائی حصے میں حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان کی پوری زندگی, خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کی ان کی مختصر سی حیات, حقائق اور دین کی مستحکم بنیادوں کی لگاتار تشریح سے مملو, یہ چیز ایسا آئیڈیل اور اوج ہے کہ جس تک نہیں پہنچا جا سکتا لیکن لگاتار اس کی سمت آگے بڑھتے رہنا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا کی خصوصیات کو آئیڈیل بنانا اس منفرد شخصیت کی شفقت حاصل کرنے کا راستہ ہے, اور ان میں سے ایک اہم خصوصیت حقائق کو لگاتار بیان کرتے رہنا ہے, اور اہل بیت کی مدح خوانی در حقیقت بیان اور تشریح کے اس جہاد کا تسلسل ہے. انہوں نے آج کے مسائل کی تشریح کو ایک حقیقی ضرورت بتایا, اور شکوک و شبہات پیدا کرنے اور حقائق میں تحریف کرنے کی دشمن کی واضح اور پوشیدہ سازشوں کا ذکر کیا, اور فرمایا کہ اہل بیت کی مدح اور ان کا ذکر کرنے والے ان افراد میں سے ہیں جو تشریح اور بیان کا جہاد کر کے آگہی و امید پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو سرگرم بنا کر دشمن کا مناسب اور مؤثر جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے خوف پھیلانے, اختلاف پیدا کرنے اور مایوسی پھیلانے کو دشمن کے اسلام اور ایران مخالف اہداف کا مثلث قرار دیا, اور کہا کہ شیطان کا اصل حربہ خوف پیدا کرنا ہے, اور شعر و ادب اور فکر کے میدان میں کام کرنے والوں کو دل نشین منطق کے ساتھ لوگوں تک شجاعت, آگہی اور استقامت منتقل کرنی چاہیے.
نور خدا ہے, سرور کل خلائق یا فاطمه, مونس هر دل عاشق یا فاطمه, سرور کل خلائق یا فاطمه, مونس هر دل عاشق یا فاطمه, جلوه صبح صادق یا
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب سید عباس نقوی صاحب کو. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
نقوی صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے ایک اہم خطاب فرمایا
جی
صدیق طاہرہ کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر, اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جن سے خطاب کیا وہ شعرا تھے, زائرین تھے, مداحان اہل بیت عصمت طاہرہ تھے
جی.
اور آپ نے ایک بڑے ظریف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا, موجودہ دور میں جب میڈیا وار اپنے عروج پر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس طاقتور میڈیا ہو ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو ایسے میں آپ نے فرمایا کہ اگر صحیح طریقے سے اشعار میں اور بیانات میں حقائق کو بیان کیا جائے تو یہ جو زہریلے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اسلام اور مسلمین اور دیگر ملکوں کے خلاف ان کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. تو یہ جو پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ بازوق ہیں اور شعر سے کافی شوق ہے آپ کو, تو اس تعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتنا اہم ہے رہبر انقلاب اسلامی کا, اور یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ شاعر ہیں یا مداحن اہل بیت ہیں وہ در حقیقت حقائق کو بیان کرنے میں صدیق طاہرہ کی پیروی کرتے ہیں.
جی بالکل جی, رہبر انقلاب اسلامی ہمیشہ بر وقت بہت عمدہ نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور ہمیشہ جو بھی وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی آپ کی گفتگو رہتی ہے. تو اس موقع پر بھی کل جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایران کے ہزاروں مداح اور ذاکرین اعظام رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کے لیے حسینیہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچے اور جہاں پر پھر انہوں نے مداحی بھی کی, وہاں پر ذاکری بھی کی, صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کے فضائل بھی بیان کیے, ان کی سیرت پر روشنی بھی ڈالی, اور اس کے بعد پھر رہبر انقلاب اسلامی نے جو خطاب فرمایا موقع پر تو بہت سارے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی رہبر انقلاب اسلامی خطاب فرماتے ہیں تو دو چیزیں اس میں بہت مرکزی کردار ان کا ہوتا ہے, ایک تو اسی دن کی مناسبت پیش نظر رہتی ہے,
جی جی,
چونکہ یہ صدیقہ طاہرہ کی یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے تھا, تو اسی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی نے آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالی, اور اس کے ساتھ جو زمانے کی جو تقاضا ہوتا ہے, جو زمانے کی کرنٹ افیئر جو ہوتے ہیں, موجودہ جو تازہ ترین جو صورتحال ہوتی ہے اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی. تو اسی سلسلے میں یہ باتیں, چونکہ صدیق طاہرہ کی سیرت میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے کے جو حقائق تھے وہ بیان کیے تھے, اور ذاکرین جو ہیں وہ بھی چونکہ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کرتے ہیں, ان کی سیرت طیبہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں, تو یہ بھی در حقیقت وہی کام کر رہے ہیں صدیق طاہرہ والا سلام اللہ علیہ والا. البتہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں میڈیا کی حکمرانی ہے, اس وقت ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ رائے عامہ کو جس طرف چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں, جس طرف چاہتے ہیں ہموار کرتے ہیں, عالمی سطح پر بھی اور ہر ملک میں ملکی سطح پر بھی, تو اس کی بہت زیادہ اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اور یہ ذاکری جو ہے یہ بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے, اس سے بھی حقائق کو بیان کیا جا سکتا ہے, البتہ دوسرے ذرائع ابلاغ کی طرح, یعنی ذرائع ابلاغ جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کو آپ مثبت کام کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں, ان سے اچھے مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں, اور ان سے منفی پراپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے, جیسا کہ سامراجی طاقتیں انہی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے, جہاں پر وہ دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہتھیاروں کا, اسی طرح ذرائع ابلاغ کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں, اور حقائق میں کچھ اور ہوتا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن یہ سامراجی طاقتیں دکھاتی کچھ اور ہیں.
جی
تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ذرائع ابلاغ دونوں طرح سے استعمال ان کو کیا جا سکتا ہے, تو یہ ذاکری جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ذریعہ ابلاغ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں چونکہ اسلامی انقلاب آیا ہے تو یہاں پر ان بیداری بھی زیادہ ہے, ظاہر ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی تقریروں کے بعد اور پھر رہبر انقلاب اسلامی کی تقریروں کے بعد جو یہاں پر ذاکرین میں جو شعور آیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے مثبت معنوں میں استعمال کریں گے اور موجودہ جو دنیا کے جو حالات ہیں ان کو صحیح طور پر بیان کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا. اس وقت چلتے ہیں اسلام آباد جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سینئر طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر صدر رضا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی صدر رضا صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے ایک اہم خطاب کل پھر فرمایا اور ہمیشہ کی طرح, اور خاص طور پر شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہ تیسرا اہم خطاب تھا. جس میں آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ سامراج اور امریکہ کی خاص طور پر پالیسیوں کا انہوں نے حوالہ دیا اور ذکر کیا کہ اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ دو طریقوں سے قبضہ کیا جائے، یا تو جو اس کے مد نظر ملک ہوتا ہے وہاں پر استبداد اور آمریت قائم کر کے، اور اگر اس میں وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر وہاں پر افراد تفری اور انارکی، بدامنی اور بلوا کر کے، شورش کر کے، اور شام میں اس نے یہی کیا، شورش اور بلوا اور افرا تفری پھیلائی، اور پھر اس طریقے سے وہ وہاں پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی اور اس سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی بار بار علاقے کے ملکوں کو باخبر کرتے آئے ہیں، لیکن ابھی تک لوگ اس طرح کے حقائق کو سمجھنے سے کیوں قاصر اور عاجز ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے جو بات کی ہے کہ یا تو مستبد حکومت قائم کی جاتی ہے اور یا پھر اس کے علاوہ ظلم و افراتفری کا شکار کیا جاتا ہے، تو یہ ہم نے عراق میں بھی دیکھا کہ کیسے عراق میں جو ہے وہ عوام کی خواہشات کے برعکس صدام مسلط رہا اور کافی عرصے تک مسلط رہا، اس وقت بھی پورے عرب میں مسلط کردہ حکمران ہیں، جس میں بالکل بحرین ہے، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں مصر ہے، جس میں اردن ہے، جس میں تقریباً سارے عرب ممالک ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر بشار الاسد ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے وہاں افراتفری اور ظلم پھیلایا، اور یہ کافی عرصے سے جاری تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے وہاں پر القاعدہ اور بالخصوص ISIS داعش جس کو کہتے ہیں، اس کی خانہ جنگی کیفیت پیدا کی گئی، اور کیسے جو ہے وہ ویسٹ نے ایسٹ کے ساتھ مل کر ترکی نے اور اسرائیل نے اور امریکہ نے بشار الاسد کو چلتا کیا، جس میں بشار الاسد کا بھی ہاتھ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ظلم میں ہے، اور رہبر انقلاب نے جو اشارہ کیا ہے تو یہ پاک دن، مقدس دن، کوثر والے دن انہوں نے ملت کو اور پوری عالم اسلام کو اور مظلوم عوام کو، چاہے وہ عالم اسلام سے باہر بھی ہیں، ایک حوصلہ دیا ہے، ایک امید دی ہے، ایک ڈھارس بندھائی ہے اور مستقبل کا نقشہ واضح۔
جی میں پھر حاضر ہوں گا، اس وقت رابطہ بظاہر منقطع ہو گیا ہے صفدرآزا صاحب سے۔ عباس نقوی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی نے ظاہر شام کے تناظر میں جو بات فرمائی وہ یہ کہ حالات ایسے ہی نہیں رہیں گے بلکہ علاقے کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آئندہ علاقے کا جو ہے اور زیادہ درخشاں ہوگا، بہتر ہوگا آج کے مقابلے میں، اور شام کے غیور اور باشرف جوان اور نوجوان ایک دن آئے گا کہ جب غاصب قوتوں اور صہیونی حکومت کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، تو یہ کس پس منظر میں رہبر انقلاب اسلامی نے آپ کے خیال میں فرمایا؟
جی، اس کا پس منظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ رہبر انقلاب اسلامی ظاہر ہے کہ وہ ایک عالم دین ہے، اور ان کی بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہی عالم دین ہونا ہے ان کی، اور ان کا مطالعہ جو ہے اگرچہ دنیا کے بڑے سیاستدان بھی اس وقت وہی ہیں، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ان کا مطالعہ سارا جو ہے وہ دین کا مطالعہ ہے، قرآن کریم کا، تفاسیر کا، احادیث کا، ان چیزوں کا مطالعہ ہے، تو ان کی تقریروں میں، خطابات میں جا بجا ہمیں قرآن کریم کی آیات اور احادیث جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، جو تقریر فرمائی انہوں نے تو اس میں بھی طرح کی آیات اور احادیث تھیں۔ بہرحال میرے نزدیک ان کا پس منظر جو ہے وہ قرآن کریم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ایام جو ہیں ان کو ہم لوگوں کے درمیان وہ پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اگر شام والوں کو یعنی استقامت کو وہاں پر کچھ تان اٹھانا پڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایام جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، ایک دن فتح جو ہے وہ ایک فریق کو ہوتی ہے، دوسری بار جو ہے وہ دوسرے فریق کو ہوتی ہے، تو اس کا پس منظر تو یہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی شکست دائمی شکست نہیں ہے، کوئی فتح جو ہے وہ ابدی فتح نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ابدی فتح ہوئی تو وہ حق کی فتح ہوگی، وہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آنے کے بعد جب حق کو فتح حاصل ہوگی تو پھر اس کے بعد کوئی شکست نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اگر کہیں پر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے استقامت والوں کو، حق والوں کو، تو اس سے نہ تو ہمت ہارنی چاہیے اور نہ ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دشمن کے منصوبوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان کے توڑ کے لیے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے پلاننگ جو ہے وہ کی جانی چاہیے. اور رہبر انقلاب اسلامی نے جو فرمایا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے خود بھی فرمایا کہ یہ صورتحال جو اس وقت شام میں ہے یہی کسی زمانے میں لبنان میں تھی. یہ صورتحال تو لبنان بہت عرصے تک کئی عشروں تک خانہ جنگی کا شکار رہا اور وہاں پر بھی ایک طرح کی ناامیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی. وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کسی زمانے میں کہ یہاں سے ایک حزب اللہ جیسی طاقتور اور عظیم ایک تنظیم ابھرے گی اور وہ صہیونی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی صورتحال جو ہے اسی طرح حالات بدلتے رہتے ہیں. شام میں بھی اب اگرچہ اس کا تصور کرنا کچھ بعید لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی استقامتی تحریک اٹھے گی, لیکن اگر حزب اللہ کی مثال اپنے سامنے رکھیں یا دوسرے اور بھی مقامات کی تو
بہت شکریہ.
اس میں کوئی شک نہیں کہ شام سے بھی استقامتی تحریک جو ہے وہ اٹھے گی اسرائیل کی مخالفت.
بہت شکریہ. جی صدر صاحب, موجودہ جو صورتحال مغربی ایشیا میں خاص طور پر شام کے حالات کے تناظر میں جس طریقے سے مغربی میڈیا اور خاص طور پر امریکہ اور صہیونی کام اپنے کندھے اچکا رہے ہیں اور اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑ بولے پن کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں, تو رہبر نے واضح طور پر کہا کہ اس طرح کے جو صورتحال میں بڑ بولا پن ہوتا ہے وہ شیطان اور شیطان صفت لوگوں کی ماہیت ہوتی ہے, یہ کہ وہ جھوٹی اور اپنے زوم میں جو ہے وہ خیالی جو ہے کامیابیاں حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں وہ کامیاب ہیں تو کیا 45,000 نیتے فلسطینیوں کو تحقیق کر کے ان کا قتل عام کر کے کیا غزہ میں کوئی اپنا ہدف اور مقصد حاصل کر سکے؟ کیا حزب اللہ کو نابود کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ کیا حماس کو نابود کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ اسے کیا کامیابی کا نام دیا جا سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ مغربی دنیا اور اسرائیل یہ ایک پانی کے بلبلے پر سوار ہیں, اور یہ جو میڈیا اور ایکس اور فیس بک اور میڈیائی دنیا میں اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, دراصل یہ ڈھنڈورا اور دراصل یہ کامیابی کی ایکٹنگ ہے, حقیقی کامیابی نہیں ہے. بالکل رہبر انقلاب کا یہ تجزیہ کسی نے بھی نہیں کیا اور ان کا بالکل پر وقت اور بر محل تبصرہ ہے کہ 45,000 بالخصوص جس میں بچے اور خواتین ہیں جو نہتے ہیں, 45,000 لوگوں کو قتل کرنے اور جبالیہ کیمپ کو 70% تباہ کرنے کے باوجود انہوں نے کتنے قیدی رہا کرا لیے ہیں, جو ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے مغوی اسرائیلیوں کو رہا کرانے کی کوشش کرتے ہیں. 45,000 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ اپنے ہدف میں ناکام رہے ہیں. انہوں نے تقریباً پورے غزہ کو کھدیڑ ڈالا ہے اور انہوں نے لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, اور سید حسن نصر اللہ جیسے عظیم رہبر کو بھی باقاعدہ یہ اسیسینیشن اٹمپٹ, یہ قتل ہے, یہ جنگی جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے ہزاروں لبنانیوں کو قتل کیے. اس کے باوجود کیا وہ حزب اللہ کو اور حزب اللہ سے آنے, وہ تو مجبور ہو گئے گھٹنا ٹیکنے کے لیے, گھٹنا ٹیکا ہے حزب اللہ کے سامنے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ بندی کرو, اور پھر حزب اللہ کی شرائط کے مطابق جنگ بندی ہوئی ہے. تو اتنی زیادہ ہزیمتیں اٹھانے کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ جیت ہے, تو پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں, اور یہ پانی کا بلبلا ہے اور یہ پراپیگنڈا ہے اور یہ جیت کا ڈھول پیٹنا ہے, اصل میں ان کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے.
بہت شکریہ. ہماری گفتگو جاری ہے, مہمانوں سے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جمہوری اسلامی نیروی نیابتی نداره, یمن می جنگه چون با ایمانه, حزب الله می جنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه, حماس و جهاد می جنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
یہاں صفدر رضا صاحب آپ نے یہ مختصر سی گفتگو رہبرائے انقلاب اسلامی کے خطاب آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ علاقے میں ایران کی کوئی نیابتی فورس نہیں ہے، اور مغرب جو پروپیگنڈا کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ، سفید جھوٹ، اور جو مسلسل وہ غلط باتیں کرتا رہتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی اس کی بات غلط ہے۔ اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ یمن اگر جنگ کر رہا ہے، یمن کے لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو وہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ ایران کا یمن میں کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ وہاں پر اپنی نیابتی فورس، یمن والے تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، یہی رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، تو کیسے یمن والوں کو ایران کی نیابتی فورس کہا جا سکتا ہے؟
انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کا یہ بڑا حربہ ہے اور ان کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ لبنان میں اور حماس اور اسلامی جہاد اور القسام بریگیڈ اور یمنی فورسز جو ہے یہ ایران کی پراکسیز ہیں، وہ لفظ پراکسیز کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کا فارسی ترجمہ نیابتی ہے، تو ایران کی پراکسیز ہیں۔ تو آقائے رہبر نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اگر یمن کے لوگ لڑ رہے ہیں تو وہ ایران کی پراکسی نہیں ہے، تو ان کے ایمان کی بات ہے، ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ کفار سے لڑو یہاں تک کہ آپ غالب آ جاؤ۔ اگر فلسطین کے حماس اور اسلامی جہاد اور القسام بریگیڈ اور دوسرے لوگ لڑ رہے ہیں تو کیا یہ ایران کی وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ جب ایران میں اور اگر حزب اللہ لڑ رہی ہے تو ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ غاصبوں سے اور قابضوں سے لڑے، تو یہ مطلب ایران، ایران کی جب انہوں نے خود آغے رہبر نے واضح طور پر کہا کہ اگر ہم خود آئیں گے تو خود آئیں گے، ہمیں پراکسیز کی کیا ضرورت ہے، تو ایران میں اتنی طاقت ہے کہ ایران خود آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل پر کم از کم 3 بڑے حملے، میزائلی حملے جب ایران نے کیے ہیں تو وہ پراکسی نے نہیں، ایران نے اعلان کر کے دندنا کے الالعلان پوری دنیا کی۔
اس کے علاوہ سب سے صاحب آپ دیکھیں کہ ایران پچھلے چند سالوں میں، ایران عراق جو جنگ ہوئی اس کے بعد، تو ایران تو کسی سال سے جنگ میں نہیں ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہو، پراکسی کی ضرورت ہو۔
میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب عراق کے لوگ حشد الشعبی کی حیثیت میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عراق میں بالخصوص موصل میں اور عراق کے شمالی اور مغربی علاقوں سے داعش کا خاتمہ کیا تو وہ کس کی پراکسی تھی؟ وہ تو عراق کی اپنی فورسز تھی، یمن کی اپنی فورسز ہیں، لبنان کی اپنی فورسز ہیں، حماس، حزب اللہ، حماس اور اسلامی جہاد اور القسام بریگیڈ کسی کی پراکسی نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی اور اسرائیل کے غاصب وجود کو ختم کرنے کے لیے وہ خود اپنے جذبہ ایمانی سے لڑ رہے ہیں۔ پراکسیز ایسے ہوتی ہیں، پراکسیز ایسے نہیں ہوتی، براہ راست ایران کسی جگہ پر ملوث نہیں ہے، ایران کو پراکسیز کی ضرورت نہیں ہے، جب ایران آئے گا تو دندنا کے آئے گا، الالعلان آئے گا، اور وہ الالعلان کئی دفعہ گیا ہے اسرائیل پر، ان کے میزائل گئے ہیں، اس کے حملے گئے ہیں۔ تو یہ ویسٹ کا جو پروپیگنڈا پراکسیز ہے، دراصل وہ ان نان سٹیٹ ایکٹر سے جو کہ حزب اللہ کی صورت میں، چاہے وہ
صدر صاحب کہا جاتا ہے کہ پراکسی یعنی مدد، اگر ہم ان قوتوں کو، حزب اللہ، حماس، جہاد اسلامی اور یمن یا حشد الشعبی، ان کو جیسا کہ مغربی ذرائع ابلاغ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ایران سے کیا مدد لے رہا ہے؟ دیکھا یہ جائے تو ایران ان کی اخلاقی اور سیاسی اور ہر اعتبار سے مدد کر رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟
اب آپ دیکھیے نا، اب تو جو ہے وہ کام کا راستہ بند ہو گیا ہے حزب اللہ کے لیے، لیکن حزب اللہ کیا اتنا سیلف سفیشینٹ نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کون سی کمیونیکیشن تھے جو حزب اللہ، جو کہ حماس کو اور 1.5 سال سے تقریباً 1 سال 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، پچھلے سال 7 اکتوبر سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، لیکن وہ کون سی کمیونیکیشن ہے؟ انہوں نے، اسرائیل نے تو بالکل آئرن کلیڈ کر لیا ہے، اور وہاں پر پرندہ پر نہیں مر سکتا اسرائیل کی اجازت کے بغیر، اس کے باوجود اگر حماس اور اسلامی جہاد اور القسام بریگیڈ لڑ رہے ہیں تو وہ کون سی کمیونیکیشن ہے اور کون سے پراکسیز ہیں؟ وہ تو خود آپ دیکھیے کہ خود فلسطینی اپنی قوت ایمانی سے لڑ رہے ہیں، وہ کسی کے پراکسیز نہیں ہیں، وہ اپنے ملک کے، اپنے عوام کے اور فلسطین کی آزادی کے پراکسیز ہیں۔
بہت شکریہ جی عباس نوقی صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ آج حزب اللہ جو ہے جو میدان میں ہے اور جس کا دعویٰ اسرائیل یہ کر رہا تھا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ ختم ہو جائے گی، تو کیا حزب اللہ ختم ہو گئی ہے، اور کیا حزب اللہ ایران کی پراکسی ہے؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب نے اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے، اس لیے وہ یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ ایران کی پراکسیز ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ حزب اللہ اور حماس اور عراق کی جو تنظیمیں ہیں اور یمن والے جو ہیں، اگر ان کی باتوں کو ہی توجہ سے سنا جائے تو آدمی کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ یمن والے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حزب اللہ نے بارہا کہا کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، خاص طور پہ غزہ والے مظلوم جو ہیں ان کی حمایت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح عراق اور دوسرے جتنی بھی استقامتی تحریکیں ہیں، حماس والے کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے جو غزہ کے فلسطینی ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں، اتنی زیادہ وہ نقصانات اٹھانے کے باوجود بھی۔ تو وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ مغرب کو سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ اصل میں مسلمانوں کا فرض ہے ایسی صورتحال میں کہ جب ایک پوری ملت کی آپ نسل کشی کر رہے ہیں، جب ایک ملت پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں جیسے فلسطین میں غزہ میں ڈھایا گیا، تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی ان سے کام کروا رہا ہے، بلکہ وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں۔
چلتے ہیں صدر رضا صاحب کی خدمت میں۔ صدر رضا صاحب، آپ نے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کا کچھ حصہ ملاحظہ فرمایا، اور آخری جملہ جو تھا جو فارسی میں آپ نے فرمایا ابھی آپ نے سنا کہ بلا شبہ شام کے غیور اور شجاع نوجوان اور جوان قابض قوتوں اور صہیونی حکومت کو اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ تبصرہ آپ کے حوالے۔
جی آپ دیکھیے کہ 1980-81-82 میں اسرائیل اپنے پراکسیز کے ذریعے، فلنجسٹ کے ذریعے بیروت اور لبنان کے بہت بڑے علاقے پر قابض ہو گیا تھا، اور اس وقت تو بقول ویسٹ کے ایران کے کوئی پراکسیز نہیں تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں اسرائیل اور امریکہ کو کتنی ذلت آمیز شکست، اور ان کے سینکڑوں سپاہیوں اور قابض فوجیوں کی لاشوں سمیت وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس انداز میں داعش کو عراق کے نوجوانوں نے حشد شعبی کی صورت میں شکست دی۔
بہت شکریہ، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔